میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میری آہ دل کے یہی ہیں منازل۔ پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، میری آہ دل کے منازل، میری آہ دل کے یہی ہے منازل۔ پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، سمندر کا ساحل، میری آہ دل کے یہی ہے منازل۔ جنازہ ہوا قبر میں آج داخل، ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل، ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل، تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل، تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل، ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل، سب کا دل درد نسبت کا حامل، تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل، ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل، پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل، میری آہ دل کے یہی ہے منازل۔ نہیں کوئی راہبر راہ جنوں کا، نہیں کوئی راہبر ہے راہ جنوں کا، مگر سایہ صحبت شیخ کامل، مگر سایہ صحبت شیخ کامل۔ نہیں کوئی راہ بر ہے راہ جنوں کا مگر سایہ صحبت شیخ کامل پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہے منازل میرے دوستوں ذکر کی برکتوں سے میرے دوستوں ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا آج ہی جیسے نازل کہ قرآن ہوا آج ہی جیسے نازل عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا آج ہی جیسے نازل خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہے منازل آخری شعر ہے یہ امید ہے تیرے لطف کرم سے یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے کہ اختر ہی ہو اہل جنت میں شامل کہ اختر ہی ہو اہل جنت میں شامل یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے، یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے کہ ہم سب بھی ہوں اہل جنت میں شامل، کہ ہم سب بھی ہوں اہل جنت میں شامل، کہ ہم سب بھی ہوں اہل جنت میں شامل، پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہے منازل۔ بس بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم، بہت بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا سچا اور ایسا پیارا، ایسا مخلص پیر دیا۔ سچا پیر مل جانا نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشائخ کے قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اس نعمت کی قدر دانی کی توفیق بصورت اطاعت اور محبت نصیب فرمائے۔ اصل تو یہی ہے کہ پیر کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اولیاء اللہ جو نائبین رسول ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ بھی اللہ تعالی نے خوب خوب عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نگاہوں میں کور ہے، اندھا پن ہوتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو پہچانتے نہیں اور ان کو اپنے ہی جیسے سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بھائی ان کے بھی وہی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی ویسی ناک ہے جیسی ہماری ہے، ان کی بھی زبان ہے، ان کے بھی اسی طرح کان ہیں، ہاتھ پیر ہیں، کھاتے پیتے یہ بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، تھکتے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو کیا ایسی خاص بات ہے؟ تو یہی مرض جو ہے شیطان کو تھا، جس مرض نے اسے مردود کر دیا، بارگاہ الہی سے ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا۔ اور کیا بات تھی؟ وہ تھا تکبر، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے حقیر جانا اور یہ کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہیں، تو اس نے ظاہر کو دیکھا، نہ تو یہ دیکھا کہ اس مٹی کے جسم کے اندر اللہ تعالی نے اپنی محبت کی ایک خمیر، ایک چنگاری رکھی ہے، اور اس کا محل قلب ہے۔ قلب اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ اگر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں فساد پیدا ہوتا ہے تو پورے ہی جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، خبردار، یہ وہ ہے قلب۔ قلب تو اور اسی کو اگر وسیع معنی میں لے لیا جائے تو یوں کہیں گے کہ ایک مومن کی اصلاح ہو جائے تو گویا پورے عالم کی اصلاح ہو جاوے، اور ایک مومن میں فساد ہو جاوے تو پورے عالم میں فساد ہو جاوے۔ تو یہ وہ قلب ہے، تو اس شیطان مردود نے قلب کو نہیں دیکھا بلکہ اس ظاہر کو دیکھا، باہر باہر کو دیکھا۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہت ہی قیمتی موتی ہے، بہت ہی قیمتی نایاب موتی، تو اس کے لیے اس کو گدڑی میں چھپا دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ایک ڈبہ بکسہ ہوتا ہے، اس بکسے کے اوپر تالا بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اگرچہ بکسہ جو ہے وہ بظاہر ٹوٹا پھوٹا ہے یا خوشنما نہیں ہے، بدنما سا ہے، لیکن مضبوط ہے اور اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ تو اس قیمتی موتی کی وجہ سے اس باکس کی بھی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو اگر باکس سمجھو، باکس جو ہے وہ 1000 کا ہے لیکن موتی اس کے اندر رکھا ہوا ہے کروڑوں کا، تو اس باکس کی بھی قیمت کروڑوں میں ہوگی۔ اسی طرح سے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ایک شیشی ہے عطر کی، اس کی قیمت 2 روپے ہے، یا اگر اور اچھی شیشی لے لیں 5 ہے 10 ہے 100 روپے ہے، لیکن اس کے اندر پھر جو عطر ڈالا جاتا ہے، اگر عطر گلاب ہے عام قسم کا تو وہ شاید 500 کا 1000 روپے کا ہو۔ ارے بھائی شور نہیں کرو بھائی۔ تو جو ہے اب اس کے اندر اور اچھا عطر ڈال دیا، کوئی شمامہ کا عطر ڈال دیا، تو پہلے تو یہ شیشی اپنے مظروف کی وجہ سے، یعنی مظروف کہتے ہیں جو چیز برتن میں ہو، اور ظرف کہتے ہیں جو برتن ہے اس کو ظرف کہتے ہیں، اور مظروف اس کو کہتے ہیں جو برتن میں ہو۔ تو جتنا عطر کے قیمت بڑھتی جائے گی تو اس شیشی کی بھی قیمت بڑھتی جائے گی، عطر کے ساتھ ہی وہ شیشی بکے گی، جس دام عطر بکے گا اس دام یہ شیشی بھی بک جائے گی ساتھ ساتھ۔ تو اسی شیشی کے اندر، شیشی اگرچہ 2 روپے یا 5 روپے کی ہے لیکن اگر اس میں عود کا عطر ڈال دیا جو 1 لاکھ روپیہ تولا یا شاید اس سے بھی مہنگا ہے عطر، اس کو ڈال دیا تو وہ شیشی بھی پھر عود کے دام بکے گی۔ تو یہ ہے اصل جو قلب ہے انسان کا، اس کی جو قیمت ہے اس ظالم نے، شیطان مردود نے اس کو نہیں دیکھا، اور اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی کی سریح، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو حق کا انکار اور آدم علیہ السلام کو حقیر اس نے جانا، جو تکبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ تکبر جو ہے وہ حق کا انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کے حکم کا اس نے انکار کیا۔ سبحان اللہ، کیا بلاغت ہے کلام نبوت میں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور کیسی تفسیر آپ نے فرمائی تکبر کی، کہ شروعی سے جو روز اول سے جو تکبر پیدا ہوا اس کی جو حقیقت تھی وہ بیان فرما دی کہ شیطان نے حق کا انکار کیا، حق تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، اور پھر اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا۔ تو یہ ہے تکبر، ہے نا؟ تو کیسی پیاری تفسیر اور کتنی حقیقت والی تفسیر ہے۔ تو پھر شیطان نے جو ہے ان کو حقیر جانا، تو اس نے جو ہے ان کے باطن کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھا کہ حکم کس کا ہے، میرے بنانے والے میرے خالق کا حکم ہے۔ بس عاشق کو کیا چاہیے کہ عاشق کو تو کچھ پرواہ ننگ و نام نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اور کیا نہ کہیں گے، بس اس کو تو کام اپنے محبوب کی رضا پر فدا ہو جانا ہے۔ ہاں، تو یہ ہے صحیح معنوں میں عشق، اور یہ ہے صحیح معنوں میں بندگی، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر وقت تسلیم سر کیے رہے۔ تو مگر اس ظالم نے دیکھا ہی نہیں کہ میں کس کا حکم ٹال رہا ہوں، کس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ تکبر جو ہے وہ احمق لوگوں کو ہوتا ہے، اسی لیے کہ یہ حماقت کی انتہا تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کو جاننے کے باوجود جانتا تھا. حکیم الامت فرماتے تھے کہ اس میں تین عین تھے, عابد بھی تھا بڑے پائے کا کہ کوئی آسمان میں کوئی جگہ اس کی ایسی نہ تھی کہ وہ سجدے سے بچی ہو, اور عالم بھی اس پائے کا تھا کہ تمام انبیاء کی شریعت کے علوم کا وہ جاننے والا تھا, اور اسی طرح سے عارف بھی تھا کہ خدا تعالیٰ کو بہت پہچانتا تھا, اس درجے کا عارف تھا کہ عین غصے کی حالت میں, غضب کی حالت میں اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. جانتا تھا, عارف تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غضب سے مغلوب نہیں ہو سکتے, تو چونکہ وہ سنتے ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم, تو اس نے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. تو مگر فرمایا کہ لیکن عاشق نہیں تھا, عشق نہیں تھا ظالم کو, اگر عشق ہوتا تو چونکہ عشق کی خاصیت ہے کہ محبوب کی مرضی پر فدا ہو جاتا ہے, عاشق جو ہے اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا, عشق کی محبوب کی مرضی پر وہ بالکل فدا رہتا ہے ہر وقت, تو اس واسطے وہ مردود کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا. تو یہ تکبر وہ مرض ہے کہ جس نے شیطان کو مردود کیا, اور اسی طرح سے اس زمانے میں, ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے جو انبیاء کو نہ پہچانے, اولیاء کو نہ پہچانے, اور یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں, اور ان کے قلب کے اندر جو باطن میں جو دولت تعلق مع اللہ کی چھپی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ظالم وہ اپنی اندھی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے, اور جو دولت ان کے قلب میں ہے, جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کہیں کونوں مکان میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل, کہیں کونوں مکان میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. اللہ تعالی نے وہ عشق و محبت کی چنگاری ہمارے قلوب میں ایسی ڈال دی ہے ایک, جس سے ہم ہمیشہ کے لیے فطرتاً ان کے غلام ہو گئے, وہ اپنا غلام بنا کر ہمیں انہوں نے بھیجا ہے. ہاں, تھی ایک چوٹ پرانی, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے, تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کی چنگاری دے کر ہمیں بھیج دیا, ہمیشہ کی غلامی ہمیں عطا کر دی, ہمیشہ کی غلامی, کہ ہم اس دائرہ غلامی سے اور دائرہ محبوبیت سے اور دائرہ عبودیت سے کبھی باہر نکل ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے ایسی ہمیں دولت عطا فرما دی. تو یہ اولیاء اللہ کے قلوب کو جو ہے پہچاننا, ان کی دولت جو قلب میں تعلق مع اللہ کی ہے, اس تک جو ہے کور باطن لوگ ہم جیسے نہیں پہنچ پاتے. اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں وہ اولیاء اللہ نہیں رہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی مہربانی اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء, اپنے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد پھر یہ سلسلہ اولیاء کے ذریعے سینہ بسینہ, جس کو فرماتے ہیں کہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے. تو یہ آگ تو گھر سے گھر کو لگتی ہے, لیکن اللہ کی عشق و محبت کی آگ کا تو ذریعہ ایک ہی ہے, کونوا مع الصادقین, سینہ اولیاء, سینوں سے اہل درد کے ملتا ہے آج بھی, کہ اہل درد سے دل کا درد ملتا ہے, اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے. تو سینہ بسینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض نبوت جو صحابہ میں منتقل ہوا اور آپ اللہ اور رسول پر فدا ہو گئے تھے, اسی طرح سے وہ تابعین کو دولت ملی اور پھر تبع تابعین کو وہی دولت ملی, اور یہ نور نبوت سفر کرتا ہوا سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. یہ اللہ کا قانون ہے, اس لیے کہ کلام اللہ شریف میں اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو. تو یہ جو فرمایا ہے کہ آمنوا اتقوا اللہ, تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا ذریعہ ہے. تو ایک تو ہے ایمان, تو الحمدللہ وہ تو ہم سب کو حاصل ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما دیا ہے مفت میں, تو یہ تو اللہ کی مہربانی اور فضل الگ سے ہو ہی گیا ہے. اور اس کے ذریعے سے ہر انسان کو, ہر ایمان والے کو ایک ولایت عامہ مل گئی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے, ولی ہے. تو یہ تو ایمان کی بدولت ہم کو ایک ولایت عامہ مل ہی گئی ہے. اب آگے جو دوسرا حکم ہے اتقوا اللہ, کہ تقوی اختیار کرو, ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور پھر فرمایا ایک جگہ کہ ان اولیاءہ الا المتقون, کہ میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی. اور متقی تو ہم جانتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے, اور اگر خطا ہو جائے تو رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا کر معافی مانگ کر اپنے گناہ کو دھو ڈالتا ہے اور پھر سے متقی ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ متقی وہ نہیں ہے جو بالکل ہی گناہ اس سے سرزد ہی نہیں ہوتا, ایسے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. خطا تو ہوتی ہو جاتی ہے, لیکن یہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہی خطا ہوتی ہے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے, دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں, اور فوراً ہی گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر سے متقی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ متقی اسے نہیں کہتے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہیں, گناہ ہو سکتا ہے. فرمایا کہ ایک بڑے درجے کا ولی اللہ ہے, بہت بڑے درجے کا, جو ہے اس سے بھی جو ہے ممکن ہے کہ اس سے زنا بھی ہو جائے, لیکن وہ اس قدر پھر روئے گا اپنی خطا پر, اتنا روئے گا کہ زمین و آسمان کو رلا دے گا, عرش اعظم کو ہلا دے گا. وہ اس کی توبہ بھی جس درجے کا گناہ ہے پھر اس کی توبہ بھی اسی درجے کی ہوگی, اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کو معاف کرا لے گا تو پہلے سے بھی اس کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے. ہاں اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں, پسند فرماتے ہیں کثرت سے توبہ کرنے والوں کو. تو فرماتے ہیں کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ ابھی گرا نہیں جو اٹھ کر سنبھل گیا. تو پھر سے متقی ہو جائے توبہ و استغفار کر کے, پھر سے متقی ہو جائے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی ولایت خاصہ بھی مل جاتی ہے. اب جس درجے کی اس کا تقویٰ ہوگا, مثلا ایسے دنیا میں ضرور اولیاء اللہ ہیں جو جان دے دیتے ہیں لیکن گناہ نہیں کرتے, کاملین میں سے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں, اور گناہ کے اگر طرف وہ جاتے ہیں تو اللہ کے ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو وہاں سے کھینچ کر لے آتے ہیں, نہیں جانے دیتے گناہ کی طرف. جیسے ماں ہے بچہ غلطی سے بھول سے کوئی کیچڑ کھانے کو لپکتا ہے لیکن ماں ہر وقت اس کی نگرانی رکھتی ہے اور وہ اس کو کھینچ لیتی ہے, کیچڑ نہیں کھانے دیتی. بار بار وہ لپکتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں کھانے دیتی, ہر وقت نگرانی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسے نگران ہے, ایسے نگہبان ہیں بندوں کے کہ کوئی کچھ بھی چاہے, کوئی حرکت پتے کی حرکت بھی ان کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ کے مقبولین ہوتے ہیں جو معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ کر دیے جاتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ معصوم تو نہیں ہوتے, کیونکہ معصوم تو صرف یہ صفت صرف انبیاء کے لیے ہے, تو لیکن اولیاء جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جو محفوظ کر دیے جاتے ہیں, گناہ زندگی میں ایک گناہ بھی انہوں نے نہیں کیا. ایسے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسے اولیاء بھی ضرور ہیں دنیا کے اندر اور ہوتے رہے ہیں. لیکن بھائی اتنی مایوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. علامہ اسمعی ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت رحمت اللہ علیہ ان کا بہت دفعہ تذکرہ فرما چکے ہیں اپنے بیانات کے اندر. وہ روتے رہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما دیجئے کہ کبھی مجھ سے ایک گناہ بھی سرزد نہ ہو. روتے رہے, فرمایا 30 سال تک روتے رہے. ایک دن حرم شریف میں طواف کر رہے تھے اور یہی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے معصوم کر دیجئے کہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد نہ ہو. تو آسمان سے آواز آئی کہ اے اسمعی تم ایک ہی راستے کو کیوں چنتے ہو میری طرف آنے کے لیے؟ جب جو ہے متقی ایک متقی کو بھی جو ہے میں جنت میں پہنچا دوں گا, منزل مراد پہ پہنچا دوں گا, ویسے ہی میں اس توبہ کرنے والے کو بھی جو ہے میں جنت میں پہنچا دوں گا, معاف کر دوں گا, منزل دونوں کی ایک ہی ہے. تو روتے رہے تو یہ جواب آیا کہ تم نے ایک ہی راستہ کیوں چنا جب میری طرف مجھ تک پہنچنے کے دو دروازے ہیں, ایک تو کاملین کا ہے ایک تائبین کا ہے, تو تم کاملین نہیں ہو سکتے تو تم تائبین بن کر میرے پاس آ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, کیا گناہ گاروں کا آہ و نالے کرنا, سسکیاں لینا, رونا, شرمندگی سے ندامت کے ساتھ مجھ کو اس قدر محبوب ہے کہ سبحان اللہ جو میری پاکی بیان کر رہے ہیں میرے بندے, ان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں وہ لوگ جو ندامت سے جو ہے میری سرکار میں اپنے آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کیے ہوئے ہیں, نادم ہیں, سر جھکائے ہوئے ہیں شرمندگی سے کہ اللہ ہم آپ احکم الحاکمین اور آپ ہمارے مالک اور خالق اور پیدا کرنے والے, آپ ہمیں صحت اور زندگی اور رزق کی نعمت اور کپڑے اور یہ سب نعمتیں ہمیں دینے والے, تو ہم نے آپ کو کیسے ناراض کر دیا. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر دوزخ بالفرض اللہ تعالیٰ دوزخ پیدا نہ بھی فرماتے تو اللہ کے شریف بندے پھر بھی اللہ کو ناراض نہ کرتے. یہ تو ہے بندگی, یہ تو ہے شرافت, یہ تو ہے وفاداری, یہ تو ہے محبت. اور خدا تعالیٰ کو اصرار کے ساتھ ناراض کرتے رہنا, ان کی نافرمانی کرتے رہنا, تو پھر بھائی یہ اس کا عکس ہوگا, یہ بالکل بے وفائی اور غیر شریفانہ اور بے غیرتی کا اور نافرمانی کا عمل ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کامل وفاداری اور کامل بندگی کی توفیق نصیب فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تکبر جو ہے یہ اولیاء اللہ سے دور رکھنے والی چیز ہے, اور ان سے وہ شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو تکبر کا مرض رکھتا ہو یا عجب کا مرض رکھتا ہو. فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شخص اگر کسی کا عاشق ہے, وہ اپنے معشوق کے پاس جاتا ہے لیکن ساتھ میں ایک آئینہ بھی لے جاتا ہے, اور جب معشوق سے ملاقات ہوتی ہے تو آئینے کو لے کر اپنا منہ اس میں دیکھتا رہتا ہے خود ہی, اب معشوق سامنے ہے لیکن یہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ دیکھ کے خود ہی اپنی تعریف کر رہا ہے کہ واہ میری ناک ایسی, میرے کان ایسے, میرے گال ایسے, اور میرے کپڑے ایسے, میرے بال ایسے. تو وہ معشوق اس کو کیسے برداشت کرے گا, کہے گا بھائی تم مجھ سے ملنے آئے ہو, میرے عاشق ہو کہ خود اپنے ہی عاشق ہو, تو نکلو یہاں سے, یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہے عجب کہ اپنی خوبیوں پر آدمی نظر کرے, میرے اندر یہ, میرے اندر یہ, میرے اندر یہ, میں ایسا, میں ایسا, تو ایسا آدمی کبھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں عاشق کو تو جو ہے عاشق کا راستہ تو فنائیت کا راستہ ہے, خدا تعالیٰ کا راستہ فنائیت کا راستہ ہے, اپنے آپ کو بالکل مٹانا. اور اپنے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے دو نصیحتیں کی ہیں کہ کبھی بھی اپنی خوبیوں پر نظر نہ کرنا اور دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ کرنا, کبھی دوسروں کے عیب پر نظر نہ کرنا اور کبھی اپنی خوبیوں پر نظر نہ کرنا. تو فرمایا یہ ہے راستہ کہ اپنے تو عیب ہی عیب نظر آئے کہ بھائی ہمارے اندر تو عیب ہی عیب ہے, اور دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کرو بجائے اس کے کہ دوسروں کے عیبوں پر نظر کرو. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کو یہ مرض ہو تو وہ اپنے عیب کو تو سمجھے کہ وہ پھانسی کا جیسے مجرم ہوتا ہے, پھانسی کا مجرم, یا یوں سمجھے کہ کوڑی کوڑ کا مرض ہوتا ہے, اپنے عیب کو کوڑ کا مرض سمجھے, اور دوسرے کے عیب کو اگر نظر آ جائے, اس طرف خیال ہو جائے, تو اس کو نزل زکام وغیرہ سمجھے, معمولی نزلہ زکام. تو یہ تو ہے راستہ سلامتی کا. اور جو دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں فلاں ایسا فلاں ایسا, تو یہ شخص تو بھائی اللہ کا راستہ طے کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا خاص طور پر اپنے مربی سے, اپنے شیخ سے جو ہے اصلاح کرائیں, کیونکہ یہ مرض سب سے زیادہ خطرناک ہے. فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تکبر کا مرض جو ہے یہ ایسا جو ہے وہ خطرناک مرض ہے اور اتنا یعنی جو ہے وہ عام مرض ہے کہ یہ صدیقین کے سر سے بھی سب سے آخر میں نکلتا ہے. تکبر کا مرض, جاہ کا مرض, تو یہ آخر میں نکلتا ہے, بہت مشکل سے نکلتا ہے. تو اور فرمایا کہ جو ہے ہاں تکبر کا مرض وہ مرض ہے کہ جو شاگرد کو استاد سے لڑا دیتا ہے, مرید کو شیخ سے لڑا دیتا ہے, اور بیٹے کو باپ سے لڑا دیتا ہے, یہاں تک کہ بندے کو اللہ سے لڑا دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھ لیجئے یہ شیطانی مرض ہے نا, تو شیطان کو جو ہے شیطان اللہ سے لڑ گیا, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ کوئی معمولی مرض نہیں ہے اور یہ چھپا ہوا مرض ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس کی ایسی صورتیں بتلائی ہیں. کیونکہ اولیاء اللہ امت کے نباز ہوتے ہیں, نباز یعنی نفس پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے, تو باریک باریک چالوں کو بھی خوب سمجھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید سے. فرمایا تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب ہم تو بہت گناہ گار ہیں, ہم کیسے بخشیں گے اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی فرمایا کہ یہ صورتن تو تواضع کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت گناہ گار کہہ رہا ہے, گناہ گار سمجھ رہا ہے, لیکن مقابلتاً جو ہے اللہ کی رحمت کو اس سے کم سمجھ رہا ہے, اپنے گناہوں کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اللہ کی رحمت کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اپنے گناہوں کے مقابلے میں. تو فرمایا کہ صورتاً تو یہ تواضع ہے لیکن حقیقت میں تکبر ہے, کہ یہ اپنے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمت کو چھوٹا سمجھتا ہے. اب بتائیے یہ اولیاء اللہ نہ سمجھیں, اس کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ ایسی باریک چالوں کو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی بڑے متواضع آدمی ہیں, اپنے کو اتنا گناہ گار کہہ رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بخشے نہیں جائیں گے. لیکن دیکھو کیسی نفس کی چالیں جو ہے وہ ہوتی ہیں, شیطان کی کیسی چالیں ہوتی ہیں, کس کس طرح مار جاتا ہے. ایک بڑے بزرگ کا واقعہ ہے کہ شیطان آخر وقت میں پہنچ گیا. دیکھیے یہ واقعی بڑی ڈرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہر برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرمائے, لیکن یہ تکبر تو بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ آخری سانس تک جو ہے اس سے خطرہ ہے. شیطان اور نفس جو ہے دونوں ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کے آخری سانس تک خطرہ ہے کہ کہیں آخر سانس میں شیطان راستہ نہ مار جائے. اسی لیے ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا کہ یہ اولیاء اللہ کو سب سے زیادہ خطرہ اور سب سے زیادہ خوف ایمان پر خاتمے کا ہوتا ہے. ہم پہلے تعجب کرتے تھے کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے, ہم تو گناہ سے ڈرتے ہیں, بد نگاہی نہ ہو جائے, غیبت نہ ہو جائے. بلا شبہ یہ بڑے بڑے سنگین جرم ہیں, سنگین گناہ ہیں, لیکن سب سے بڑے درجے کی جو چیز ہے وہ خاتمہ ایمان پر ہو جانا ہے, سب سے بڑی نعمت یہ ہے. تو لہذا اولیاء اللہ کو خاتمے کا سب سے زیادہ خوف رہتا ہے کہ کہیں شیطان آخر وقت میں راستہ نہ مار جائے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے, وہی بات ہے کہ جس میں تکبر نہ ہو اور جس میں فنائیت ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو برباد نہیں کرتے. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ساری عمر تو اللہ کو یاد کرے اور پھر آخر میں شیطان اتنی آسانی سے وہ اس کی ساری عبادات پہ پانی پھیر دے. شیطان کا تو مکر جو ہے ان نقید شیطان ضعیفہ, بہت بودا ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں. بہرحال ایک بزرگ کا واقعہ ہم نے سنا اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ آخر ان کا وقت تھا اور شیطان آ گیا اور اس نے جو ہے وہ یہ کہنے لگا کہ آپ تو کامیاب ہو گئے, آپ تو ایمان لے گئے, آپ تو بالکل ہی کامیاب ہو گئے. تو وہ بزرگ جو تھے تھوڑے غشی میں کی حالت میں تھے اور یہ کہتے جاتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. ان کے مریدین جو ہے ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے, کلمہ پڑھ رہے تھے بار بار, اور یہ بزرگ کے زبان سے الفاظ نکل رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. تو مریدوں کو بڑا تعجب ہوا اور ڈرنے بھی لگے کہ یا اللہ اتنے بڑے بزرگ اللہ والے آپ کے مقبول اور یہ کیسی بات کر رہے ہیں, وہ بھی آخر وقت میں. تو بہرحال اس غشی سے تھوڑا سا ان کو افاقہ ہوا. تو مریدین نے فوراً پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ ہوا کہ ہم تو یہاں کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو بتایا کہ ایسا ہوا کہ اس وقت میں شیطان مجھ پر سوار ہو گیا اور مجھ کو یہ کہتا جاتا تھا کہ آج تو آپ بازی لے گئے, آپ جیت گئے اور میں ہار گیا. تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. کہ جب تک آخری سانس میرے سینے میں ہے، جب تک میرا ایک لمحہ بھی باقی ہے زندگی کا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں کہ میرا شیطان راستہ مار جائے۔ تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ ابھی میں کامیاب نہیں ہوا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب میری جان ایمان پر نکل جائے گی تب میں کامیاب ہوں گا۔ تو دیکھیے، ان بزرگ کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ان کا ایمان سلامت رہا۔ تو اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے ہیں، لیکن جو آدمی اس تکبر کی بیماری کی فکر نہیں کرتا اور اس کا علاج نہیں کرواتا باقاعدہ طریقے سے، پھر اس کے لیے بڑا خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ شیطان جو ہے وہ آ کر کوئی راستہ مار جائے، کوئی ایسی بات کر جائے جس سے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ایمان کو ہمارے خطرہ لاحق ہو جائے۔ تو بہرحال یہ جو تکبر کا مرض ہے بہت خطرناک مرض ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور در حقیقت تو یہی ہے، ہمارے حضرت کا ایک شعر یاد آیا، میری ندامتیں رہیں کبر سے پاس با میری۔ اگر انسان نادم ہو، اپنے گناہوں پر استغفار کرتا رہے اور ڈرتا رہے، کیا بات، میرے مرشد کی یاد آئی، فرماتے تھے کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ ہاں، اور فرمایا کہ نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو اور نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے، فرمایا، سبحان اللہ، کتنا بڑا بیان ہے اس کے اندر، اس چھوٹی سی بات کے اندر۔ ہاں، فرمایا کہ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز، لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ بزرگوں کے زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے انتہائی پر نور ہوتی ہے اور انتہائی پر اثر ہوتی ہے، انتہائی بلیغ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اور نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو، اور نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، یہ کسوٹی دے دیا۔ اپنے آپ کو ہم دیکھتے رہیں کہ کہیں ہماری عبادتوں کا ناز نہ پیدا ہو جائے، کوئی بات ایسی منہ سے دل میں آ گئی شیخ کی برکت سمجھے اس کو، کوئی بھی بات اچھی ہمیں لگے تو فوراً سمجھے کہ بھائی یہ ہمارے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ہمارے شیخ کی برکت ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کو بھی بس اب الہام شروع ہو گیا لہٰذا اب ہم بھی جو ہے دکان لگا کے بیٹھنے شروع کر دیتے ہیں، ہم اس قابل ہو گئے۔ نہیں بھائی، یہ تو راستہ سراسر اپنے کو مٹانے کا اور اپنے کو فنا کرنے کا ہے۔ تو فرمایا کہ میری ندامتیں رہیں کبر سے پاس با میری، میری ندامتیں رہیں کبر سے پاس با میری، کبر سے حفاظت رہے گی۔ جو آدمی اپنے عیوب پر نظر رکھے گا اور استغفار و توبہ کا سہارا لے کر اپنے گناہوں کی تلافی اور ان کو رونا دھونا کرتا رہے گا، رو رو کے ان کو دھوتا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ تکبر کا شکار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ میری ندامتیں رہیں کبر سے پاس با میری، میری ندامتیں رہیں کبر سے پاس با میری، لیکن میرا نیاز بھی ناز شاہاں سے کم نہیں، لیکن میرا نیاز بھی ناز شاہ، یہ میرا جو نیاز ہے جو میں گڑ گڑا رہا ہوں، رو رہا ہوں، اللہ سے عاجزی کر رہا ہوں، اور جو شیخ کے سامنے میں مٹا جا رہا ہوں، فنا ہو رہا ہوں، تو یہ سب میرے کبر سے پاسبانی کر رہی ہیں، حفاظت کر رہی ہیں، اور یہ میرا نیاز جو ہے یہ ناز شاہاں سے، بڑے بڑے شاہوں سے بھی اچھا ہے۔ اس لیے کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے، یعنی اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے، اللہ کے دربار میں وہ بڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے، اپنی خوبیوں پہ نظر کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے، برا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تکبر والا شخص جو ہے، متکبر شخص، وہ مخلوق کی نگاہوں میں بھی ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار سے جو گر گیا میرے دوستو، اللہ کے نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کے دائرے میں جو آ گیا، تو پھر کہاں اس کو پناہ ملے گی۔ لہذا جو شخص اللہ کے دربار میں گر جاتا ہے، ساری مخلوق کی، فرشتوں کی، انسانوں کی، ہر ایک کی نگاہ میں وہ گر جاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ متکبر شخص سور اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو فرمایا کہ میری ندامتیں رہیں کبر سے پاس با میری، لیکن میرا نیاز بھی ناز شاہاں سے کم نہیں۔ یعنی اللہ کے دربار میں اس شخص کی قیمت بڑھ جاتی ہے جو اپنے کو عاجزی سے رکھتا ہے، اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرض کے علاج کے لیے دو جملے فرمایا کہ روزانہ کہہ لیا کرو کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں فی الحال، اور تمام کافروں اور جانوروں میں سب سے کمتر ہوں فی المآل، کہ انجام کے اعتبار بھی ابھی مجھے انجام کی خبر نہیں ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بوڑھی عورت نے کہا کہ تم تو پہنچ گئے، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، بڑے با کمال ہو گئے، تو انہوں نے کیسی نصیحت کی بات کی؟ فرمایا کہ ایما چو سلامت بلبے گور برے آسن تو بری چستی و چالا کی ماں، یہ ملتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت سے کہ اب آخر سانس تک جو ہے اپنا کچھ اعتبار نہیں۔ فرمایا کہ جب میں ایمان سلامت لے کے قبر میں چلا جاؤں گا، آنکھ میری بند ہو جائے گی، روح میری نکل جائے گی ایمان پر، تب میں خوشی مناؤں گا کہ میں بھائی اپنی چستی چالا کی یعنی اپنی عبادات پہ میں پھر خوشی مناؤں گا۔ تو ابھی زندگی میں جب نتیجہ نہیں آیا، معلوم نہیں ہے کہ خدا تعالی ہم سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں۔ ایک احتمال تو رکھنا ہی چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی یہ سوچنا شروع کر دیتے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہیں، لیکن راضی کرنے والے اعمال کا بھی اہتمام کریں، ورنہ اگر ناراضگی والے اعمال گناہوں میں مبتلا رہے گا اور یہ باطنی بیماریاں اس میں ہوں گی، تکبر، عجب، حسد، غیبت وغیرہ، تو یہ سب باتوں کی وجہ سے جو ہے اس کو خود ہی اللہ تعالیٰ سے مایوسی پیدا ہو جائے گی اور خود ہی وہ سمجھنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو ان باتوں کا اہتمام ضروری ہے کہ نیک اعمال بھی کیے جائیں اور برے اخلاق سے، برے اعمال سے بچنے کی پوری پوری کوشش کی جائے، اور توبہ و استغفار کے ساتھ اپنی گناہوں کی تلافی اور رو کر ان کو دھو لینا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، یہ تو طریقہ جو ہے یہ ہے اللہ کو راضی رکھنے کا۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ احتمال تو یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، یہ تو احتمال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، یہ بھی شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، اور شیخ کے لیے بھی دل میں ڈال دیتا ہے کہ شیخ ہم سے ناراض ہیں، خواہ مخواہ دل میں ڈال دیتا ہے، پھر مرید جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اداسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر مجلس میں یا اس کی صحبت میں آنے جانے سے وہ کترانے لگتا ہے، اور یہ سب باتیں فضول ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کے ذمے واجب ہے کہ اگر وہ مرید سے کوئی ناراضگی ہے تو اس پر ظاہر کر دے کہ ہم تم سے ناراض ہیں، یا تمہارا فلاں عمل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے یا ادب کے خلاف ہے یا جو بھی بات ہے، تو شیخ کے ذمے واجب ہوتا ہے کہ اس کو بتا دے کہ جو ہے، کیونکہ شیخ کوئی آپ سے ڈرتا تھوڑی ہے، شیخ کوئی آپ کا محکوم تھوڑی ہے، آپ کا بندہ تھوڑی ہے، شیخ تو اللہ کا بندہ ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے، وہ شیخ بنانے کے لائق ہی نہیں جو مرید سے جو ہے تواضع کرے، خدا کرے، تو شیخ تھوڑی ڈرتا ہے مرید سے، اور بہرحال شیخ کے ذمے واجب ہے کہ اگر کوئی ایسی بات پیدا ہو مرید میں دیکھے تو اس کو ٹوک دے، اس کو بتلا دے، لہذا جب تک نہ بتلائے تو یہی سمجھو کہ شیخ مجھ سے انتہائی خوش ہیں۔ تو یہ راستہ کامرانی کا راستہ ہے، اور یہ راستہ مثبت راستہ ہے، منفی راستہ یہی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ شیخ ہم سے ناراض، یا اپنا کوئی مرض ہم بتا دیں گے شیخ کو تو شیخ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم کو حقیر سمجھنے لگیں گے، یہ سب شیطانی وساوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شیطان سے اور نفس کے چالوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاق حسنہ سے نوازے، اور برے برے اخلاق خصوصاً یہ عجب اور تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 21 فصل آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں. جاننا چاہیے کہ اسی طرح کے شمائل یعنی عادات شریفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفرق حدیثوں میں ان حضرات سے وارد ہوئے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معرض بن معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عداء بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم بھی ثواب حاصل کرنے کی غرض سے مختصر سا اس میں سے ذکر کرتے ہیں. پس ان سب حضرات نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکتا ہوا تھا، آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، مژگانیں آپ کی دراز تھیں، دونوں ابروؤں کے درمیان قدر کشادگی تھی، ابرو خمدار تھی، بینی مبارک بلند تھی، بینی ناک کو کہتے ہیں، بینی مبارک بلند تھی، دندان مبارک میں کچھ ریخیں تھیں یعنی بالکل اوپر تلے چڑھے ہوئے نہ تھے، چہرہ مبارک گول تھا جیسا چاند کا ٹکڑا، ریش مبارک گنجان تھی کہ سینہ مبارک کو بھر دیتی تھی، شکم اور سینہ ہموار تھا، سینہ چوڑا تھا، دونوں شانے کلاں تھے، استخوان بھاری تھیں، دونوں کلائیاں اور بازو اور اسفل بدن ساق یعنی پنڈلی وغیرہ بھرے ہوئے تھے، دونوں کفے دست اور قدم کشادہ تھے، سینے سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا، قدم مبارک میانہ تھا، نہ تو بہت زیادہ دراز اور نہ بہت کوتاہ کہ ایک اعضا ایک دوسرے میں دھسے ہوئے ہوں، اور رفتار میں آپ کے ساتھ کوئی نہ رہ سکتا تھا، یعنی رفتار میں ایک گونا سرعت تھی مگر بے تکلف. آپ کا قامت قدر درازی کی طرف نسبت کیا جاتا تھا، یعنی طویل تو نہ تھے لیکن دیکھنے میں قد اونچا معلوم ہوتا تھا، بال قدر بلدار تھے، جب ہنسنے میں دندان مبارک ظاہر ہوتے تو جیسے برق کی روشنی نمودار ہوتی اور جیسے اولے بارش کے ہوتے ہیں، جب آپ کلام فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے بیچ میں سے ایک نور سا نکلتا معلوم ہوتا تھا، گردن نہایت خوبصورت تھی، چہرہ مبارک پھولا ہوا نہ تھا اور نہ بالکل گول تھا بلکہ مائل بتدویر تھا، بدن گٹھا ہوا تھا، گوشت ہلکا تھا، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ آنکھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی، جوڑ بند کلاں تھے، جب زمین پر پاؤں رکھتے تو پورا پاؤں رکھتے تھے، تلوے میں زیادہ گڑھا نہ تھا. یہ تمام کتاب شفا کے مضمون کا خلاصہ ہے، اور ترمذی نے اپنے شمائل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کف دست اور دونوں قدم پر گوشت تھے، سر مبارک کلاں تھا، جوڑ کی ہڈیاں بڑی تھیں، نہ تو بہت طویل القامت تھے اور نہ کوتاہ قامت تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اس کی برکات سے ہم سب کو نواز، اور اس کی برکت سے اللہ تمام پریشانیوں کو، پوری امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دے، ہر مسلمان کو اللہ عافیت دارین نصیب فرما، فلاح دارین عطا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہر مشکل والے کو اللہ آسانی عطا فرما، یا اللہ آسانی آسانی عطا فرما، ہر غم کو اللہ خوشی میں بدل دے، مشکل کو آسانی میں بدل دے، تنگی کو فراح میں بدل دے. اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واعثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، واعيننا من الخيانة. ف فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم ارحمني وارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اهدني واهدي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لي واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم عافني وعافي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم انصرني وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم تجاوز عني وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عني وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.